السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طہارت کے مسائل پچھلے لیسن کا ہی ہمارا کنٹینیویشن ہے. حیض اور نفاس کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم حیض اور نفاس کے مسائل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم نے جانی کہ حالت حیض میں کیا کام کرنے چاہیے اور کون سے کام منع کیے گئے ہیں. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام حیض کی حالت میں عورت کو اچھوت نہیں بنا دیتا، بلکہ جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک عورت سارے کام کر سکتی ہے. صرف چند چیزوں کو، چند کاموں کو منع کیا گیا ہے جو وہ حالت حیض میں نہیں کر سکتی. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کے آگے سے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 90 پیج نمبر 56. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. یعنی اگر حالت حیض میں عورت ہے اور اب وہ فارغ ہو چکی ہے لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کی، تو ایسی صورت میں غسل کیے بغیر اس سے شوہر بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. کفارہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں جو کمی ہوئی تھی یا کوتاہی ہوئی تھی اس کو پورا کرنا، کمپنسیشن. یہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ لفظ ہے، صحیح پروناؤنسیشن. تو کفارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں کسی بھی گناہ کے بعد کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو کسی سے اگر انجانے میں، جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، خود سے انسان کا ارادہ نہ ہو لیکن اب وہ غلطی اس سے ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارے کا طریقہ رکھا. اور کفارے کا طریقہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی لوگوں کا ہی فائدہ ہے. یا تو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں کفارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ غلام آزاد کر دیا جائے تاکہ غلامی کا خاتمہ ہو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 60 روزے رکھنا، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا. یہ کفارہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کفارہ کچھ اور بتایا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں عورت سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا تو اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا. اور وہ کفارہ کیا بتایا گیا؟ 1 دینار. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو روپیہ ہوا کرتا تھا، جیسے آج ہمارے پاس سکے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں دھات کے بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں چاندی اور سونے کے درہم اور دینار ہوا کرتے تھے. تو دینار، 1 دینار، اس زمانے کا 1 دینار آج کے 4 گرام سونے کے برابر ہوتا تھا. تو اگر کوئی حالت حیض میں بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس صورت میں اس کو 4 گرام سونا دینا ہوگا. اور اگر اس نے حیض ختم ہونے کے بعد کیا تعلق قائم لیکن ابھی بیوی نے غسل نہیں کی تھی، تو اس صورت میں بھی اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ 2 گرام سونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج تو گولڈ اور بھی بہت مہنگا ہے کہ نہیں؟ اب یہ باتیں اگر معلوم نہ ہوں تو آپ مجھے بتائیے، کوئی دے، کسی میں اتنی ہمت ہے کوئی دے سکتا ہے اتنا کفارہ؟ ہم تو سونے کو اتنے کلیرے سے لگائے رکھتے ہیں نا. آج ہماری یہاں کی خواتین سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کو سونا ہوتی ہے، تو سونا دینا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے بھی بچیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں، منع قرار دیے گئے ہیں، ممنوع کر دیے ہیں. اور یہ باتیں ہماری خصوصاً جو لڑکیاں شادی ہو کر اگلے گھر جاتی ہیں، تو ان کو یہ تمام ہم نے ہدایات ایک حکمت والے طریقے سے دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہوگی تبھی تو وہ روک سکیں گی نا. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اگر لڑکی کو بھی نہیں معلوم، جس کی شادی ہو رہی ہے دونوں کو نہیں معلوم میاں بیوی کو، تو یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں. اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بچے میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، کوئی نقص، کوئی کمی آ سکتی ہے. اور چونکہ یہ بیماری ہے اس لیے عورتوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کا حکم لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کا حکم دیا ہے اور ہمیں کوئی چیز کے لیے پابند قرار دیا ہے، تو اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ، ہماری اپنی بھلائی ہے. اگر انسان جان بوجھ کر ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قانون کی پیروی کی جائے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا قرآن کی آیت کہ یسألونک عن المحیض، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ قل ہو اذن، کہ وہ ایک بیماری ہے. فاعتزل النساء فی المحیض، کہ حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو، کنارہ کشی اختیار کرو. اور کنارہ کشی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ شوہر اور بیوی والا تعلق قائم نہ کیا جائے حالت حیض میں. ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى حائضا او امرأة فی دبورها او کاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، دبر مطلب پیچھے کا حصہ، یا دبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، نجومی مطلب پامسٹ، جس سے مستقبل کا حال پوچھا جاتا ہے، تو نجومی کے پاس آئے تاکہ قسمت کا حال معلوم کرے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. ترمذی کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی، کہ تین باتیں بتائی گئی اس حدیث میں، حائضہ سے صحبت کرنا، عورت کے پچھلے حصے سے آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار کو منع کیا ہے، یہ غلط کام ہے. جو صحیح اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول نے، بس وہی طریقہ ہوگا. آپ چاہیں تو فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کی تفصیل مزید. تو جو عورت کے دبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس آئے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اور آپ پر کیا نازل ہوا تھا؟ دیکھا جائے تو قرآن نازل ہوا تھا. تو جو شخص یہ کام کرے گا سمجھے اس نے قرآن کا ہی انکار کر دیا، تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض قال یتصدق بدینار او نصف دینار، رواہ ابو داود اور ابن ماجہ، حدیث صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے حیض سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دینار یعنی 4 گرام سونا یا نصف دینار یعنی 2 گرام صدقہ کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا دو باتیں بتائی گئیں، تو ابھی آگے کی حدیث میں دیکھیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان دمن احمر فدینار و اذا کان دمن اسفر فنصف دینار، رواہ الترمذی، حدیث صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ پیچھے والی حدیث میں آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو کنٹرڈکشن ہے، اختلاف پایا جاتا ہے کہ نصف دینار ہے یا پورا فل دینار ہے. تو اگلی حدیث میں پتہ چل گیا کہ اگر بالکل ہی حیض کی حالت ابھی شروعات ہوئی ہے تو کر لے کوئی، تو پھر اس طرح سے اس کو 4 گرام سونا صدقہ دینا ہوگا، اور اب اگر ختم ہوتے پر آیا ہے پیریڈ تو اس صورت میں نصف دینار دینا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم باتیں ہیں، اتنی اہم تعلیمات ہیں، طہارت کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ لڑکی کی شادی ہونا، مشکل ہے، شادی سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، ورنہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جا رہا ہے یا شوہر ہی مجبور کر دے اس کو گناہ پر، تو اس صورت میں لڑکی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو یہ تمام ضروری تعلیمات دے دی جائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے انجانے ہی میں صحیح گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ تو حالت حیض میں پھر آپ یاد رکھیں خاص طور سے یہ باتیں کہ حالت حیض میں آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ایون اگر حالت حیض سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، حیض ختم بھی ہو گیا لیکن غسل نہیں کیا ہے کسی نے اگر، تو اس صورت میں بھی 2 گرام سونا اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ تو اس لیے حیض کا ختم ہونا بھی ضروری ہے اور دوسرا غسل بھی ضروری ہے، غسل کرنے کے بعد ہی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ قال ابراہیم رحمہ اللہ لباس ان تقرا الآیہ رواح البخاری۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابراہیم نخعی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، عبداللہ بن مسعود کے بھی یہ شاگرد تھے، اور امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے حماد، ان کے استاد تھے ابراہیم نخعی۔ یہ ان کا اپنا ایک فتویٰ ہے، لیکن اس کے بارے میں دوسری آرا جو ہمیں ملتی ہیں، تو دوسری آرا ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت اگر حافظ قرآن ہے یا وہ ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس صورت میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے۔ اس بارے میں ہمارے یہاں پر بہت ہی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی اگر بتا دے کہ اچھا حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ لے تو اس کے خلاف فتوے لگ جائیں گے، تو صحیح طریقہ کار کیا ہے یا صحیح اس کے بارے میں رائے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، اس پر ہمیں بہت بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ جو نہیں مانتا، جس کا دل نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، نہ مانے، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام کی اکثریت کی آرا یہی ہے کہ عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا پڑھا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ 7 دن تک، 8 دن تک یا 9 دن تک یا جتنے بھی دن ایکس وائی زیڈ اسے پیریڈ آتا ہے، اتنے دن تک اگر وہ قرآن سے دور رہے گی تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو قرآن کو بھول جائے گی، پڑھنا پڑھانا بھول جائے گی، پھر شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حالت حیض میں عورت ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت جو اس کو حفظ ہے، وہ پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی خاتون ٹیچر ہے، قرآن کی ٹیچر ہے، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، تو اگر وہ حالت حیض میں بھی ہے تو وہ قرآن پڑھا سکتی ہے۔ ہاں، وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں کو ٹچ نہیں کرے گی، وہ اس کو یا تو ہاتھ میں گلوز پہن لے گی یا کچھ اس طرح سے قرآن کے پیجز پر ٹرانسپیرنٹ کچھ پلاسٹک کا پیپر رکھ لے گی، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ایسی چیزیں وہ کر سکتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو وہ ٹچ نہ کرے، لیکن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ ایک عورت اگر قرآن حفظ کر رہی ہے یا ایک لڑکی قرآن حفظ کر رہی ہے، اب اس کو 2 سال میں اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے، وہ اسکول جاتی ہے، وہاں پر قرآن حفظ کر رہی ہے، اب اس کو روز ہوم ورک ملتا ہے، روز ایک پیج اسے حفظ کرنا ہے یا 2 پیج اسے حفظ کرنا ہے، بعد میں تو ایک ایک پارا روز سنانا ہوتا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ کیا ہر مہینے 7 دن 9 دن قرآن پڑھنا چھوڑے رہے؟ ایسے تو وہ 10 سال تک بھی قرآن حفظ نہیں کر سکے گی۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے روایات سے، صحابہ کرام کے عمل سے، طرز عمل سے، اور منع کرنے والی کوئی حدیث نہیں ملتی، یعنی کسی حدیث میں واضح طور پہ کوئی بھی صحیح یا حسن درجے کی کوئی حدیث میں یہ بات نہیں کہیں ہمیں ملی کہ جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہو حائضہ کو قرآن پڑھنے سے۔ آپ نے پڑھا، پیچھے ہم جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض سے ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے قرآن پڑھ رہے ہوتے، یا آپ حالت حیض میں ہوتی جبریل امین وہی لے کر آتے، یا آپ اور اللہ کے رسول ایک ہی کمبل اوڑھے ہوتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں ہوتی اور وہی نازل ہوتی. اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور اسی وقت وہی کپڑا جو آپ بچھائے ہوتے اس کا ایک حصہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں پڑھا جا سکتا ہے حفظ کرنے کے لیے، حفظ کروانے کے لیے، تفسیر کے لیے، یا اگر کوئی اسی طرح سے اسلامک کوئی ٹیچر ہے قرآن سے ریلیٹڈ، اس کو باتیں بتانی ہیں، اس کو قرآن کی کچھ آیتیں ڈھونڈنی ہیں یا کچھ اور مطالعہ کرنا ہے قرآن کا، تو وہ کر سکتی ہے. اور کوئی حفظ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اپنا حفظ جاری رکھ سکتا ہے. یعنی ایک خاتون، ایک لڑکی، ایک عورت اپنا حفظ جاری رکھ سکتی ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں بس صرف اتنا ہے، اتنا وہ احتیاط کرے گی کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو وہ ٹچ نہیں کرے گی ڈائریکٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس زمانے میں تو آپ دیکھیں کہ مصحف اس طرح سے ہاتھوں میں نہیں تھا، زیادہ تر لوگ اسے یاد کر لیا کرتے تھے یا تختیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، اور گھروں میں وہ رکھا ہوتا تھا، خواتین بھی اسے پڑھتی رہتی تھی. پھر جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی ذکر و اذکار چھوڑا نہیں. اب عورت حیض کی حالت میں ہے، اسے رات میں سوتے وقت کے اذکار پڑھنے ہیں، تو سوتے وقت اس کو لازمن آیت الکرسی، تینوں قل، آمن رسول، یہ سب پڑھنا ہوگا. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو وہ سب تو پڑھے گی، وہ جس میں قرآن کی کتنی آیتیں آ جاتی ہیں سوتے وقت. پھر صبح کے اذکار، جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوتی ہے تو صبح شام کے اذکار میں اس کو پھر یہ آیتیں پڑھنی ہیں، تو پھر کیسے وہ اس سے انکار کر سکتی ہے، کیسے اس سے پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو لہٰذا حالت حیض میں پڑھنے پڑھانے کے لیے یا آپ کا اپنا جو حفظ کیا ہوا قرآن ہے، اکثر خواتین کو تیسواں پارہ حفظ ہوتا ہے، اکثر خواتین کو سورہ ملک یاد ہوتا ہے، تو وہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے. کانا ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین لتعطیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، رواہ البخاری. ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفا پکڑ کر لا دیتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نیفا مطلب جو ہمارے پر دزدان ہوتا ہے، اس کو انہوں نے نیفا کہا ہے. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے انہوں نے پھر کیا مراد دیا ہے کہ جب نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو حیض کو روکنا بھی کیا ہے، ایک غیر قدرتی طریقہ ہے کہ آپ قدرت کے انتظام میں خلل ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا ایسے اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو شوہر کی پہلے اجازت لے لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ جو ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہیں حیض کو روکنے کی، اس سے اتنا پیریڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ سال سال بھر لوگ اس سے ٹھیک نہیں ہو پاتے. یعنی بعض خواتین تو اس سے اتنا زیادہ ان کا پیریڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ ہر دو دن میں، پانچ دن میں، یعنی کوئی بھی ٹائم ہی نہیں رہتا، کبھی بھی وہ حالت حیض کا شکار ہو جاتی ہیں، یا مسلسل ان کو کچھ نہ کچھ ڈراپس اس طرح کی شکایت رہنے لگتی ہے. تو اسی لیے وہ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کی ادویات استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. ان عبداللہ ابن عمر انہ طلق امراته وهي حائض الى احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء، رواه البخاری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرے، یا صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ طلاق کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر تو اتنی جو باتیں مشہور ہیں اس کو، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو بدنام کر دیا ہے۔ تو طلاق کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مسنون طلاق اسے کہیں گے جو حالت طہر میں دی جائے، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد، اور شوہر اور بیوی کا تعلق ابھی قائم نہ ہوا ہو تو اس صورت میں طلاق دینی چاہیے۔ اور ایک طلاق دی جائے گی، انتظار کیا جائے گا، رجوع کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں رجوع کرتے ہیں، 3 مہینے گزر گئے تو وہی طلاق کافی ہوگی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسری دفعہ کبھی بھی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کیا جا سکتا ہے، ایک طلاق اگر دی ہے تو۔ تو اس طرح سے عبداللہ بن عمر نے جب حالت حیض میں طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا اور کہا کہ دوبارہ اس سے رجوع کرو، اور پھر اگر تمہیں طلاق دے نہیں ہے تو حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد بغیر شوہر بیوی کا تعلق قائم کیے اس وقت طلاق دینا۔ ایک بات ہمارے یہاں پر مشہور ہے زبردستی کہ پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ پریگنینسی میں طلاق نہ ہوتی ہو۔ پریگنینسی میں طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت ڈلیوری تک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسائل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر پھر ہم نے کیا پڑھا یا کیا ہم نے جانا کہ حالت حیض میں عورت شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے حائضہ قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتی ہے لیکن اس کے ٹیکسٹ کو چھو نہیں سکتی ڈائریکٹ، اگر اسے پڑھنا پڑھانا ہو۔ ہاں وہ عبادت کے لیے نہیں پڑھے گی، لیکن ٹیچر ہے وہ، یا وہ اسٹوڈنٹ ہے، یا اس کو کوئی قرآن حفظ ہے تو حفظ کیا ہوا قرآن اس کو یاد رکھنے کے لیے پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں آج تو زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، تو حائضہ کو اگر قرآن پڑھنے کا اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو وہ بہتر ہے کہ وہ تلاوت قرآن اپنے اس میں لگا لے، یا تو موبائل میں، لیپ ٹاپ پہ، جہاں پر بھی وہ لگانا چاہے سن لے، اس کو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا یاد کیا ہوا دہرانا چاہ رہی ہے اور حالت حیض میں چھٹی بھی ہوتی ہے، کچھ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ بیٹھ کر ریوائز کرنا چاہے تو ریوائز کر سکتی ہے زبانی اپنا یاد کیا ہوا سبق۔ تو یہ حیض کے مسائل تھے۔ استحاضہ کے مسائل، استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے تو یہ حیض ہی کا ایک حصہ ہے لیکن اس سے تھوڑا ہٹ کے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں صرف 2-4 دن رک جائے۔ یہ ایک بیماری ہے، اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکام سے تھوڑے سے الگ ہیں۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہوں، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے اپنی پہلے کی عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے، اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تو یہ بہت ہی عام چیز ہو گئی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہنے لگی ہے، اب جس کی بنا پر ڈاکٹرز آج کل مشورہ دے رہے ہیں کہ یوٹرس سے نکال دو۔ کچھ خواتین کو تو اتنا زیادہ بہتر رہتا ہے کہ بیچاروں سے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مسلسل مہینے کے پورے 30 دن یا 25 دن مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو ایسی خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ ایکچولی ایک رگ ہوتی ہے جس سے یہ خون نکلتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہوتا، یہ ایک بیماری ہے الگ سے، تو اس کے احکام اسی لیے الگ ہیں۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی مستحاضہ کیا کرے گی؟ اب ایک عورت ہے، اس کو مسلسل 25 دن تک رہ رہا ہے، 30 دن تک رہ رہا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کو اب اپنے پرانے دن یاد کرنے چاہیے کہ پہلے اس کو کون سی ڈیٹ پر آتا تھا اور کب ختم ہوتا تھا، یعنی کتنے دن رہتے تھے ٹوٹل، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن۔ اپنے پرانے دنوں کو وہ شمار کریں گی، اتنے دن وہ رکی رہے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بعد میں تمام کام وہ ایک عام عورت کی طرح، نارمل عورت کی طرح کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، انی لا اطہر افاد الصلاۃ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إرق وليس بالحيدة فإذا أقبلت الحيدة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی کہ نماز چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیض کا نہیں، لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی ایک آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کب آتا تھا، کون سی تاریخ کو آتا تھا اور کتنے دن رہتا تھا، تو اس صورت میں آپ اتنے دن کاؤنٹ کر لیں گے، غسل کر لیں گے، پھر نارمل طریقے سے نماز پڑھتی رہیں گے چاہے خون بہ رہا ہو یا رک جائے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے دن معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. ان فاطمہ بنت ابی حبیش قالت انہا کانت تستحادو فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان دم الحیدۃ فانہ دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ فإذا كان الآخر فتودعي وصلي فإنما هو إرق رواه أبو داود والنسائي حسن. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، سیاہ مطلب بلیک، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ حالت حیض میں ویسے بھی کیونکہ وہ خراب خون ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے تو تھوڑا سا بلیک ہوتا ہے یا پھر تھوڑا سے مطلب اس میں ڈارک کلر ہوتا ہے اس کا. تو جو خاتون یعنی جو مستحاضہ ہے، جس کو استحاضہ کی بیماری ہے، تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو دن بھی نہیں معلوم کہ کون سے دنوں میں آتا تھا، کتنے دن رہتا تھا، تو پھر وہ اپنے خون کے رنگ کو دیکھ کر پہچانے گی. اگر بلیک ہے تو سمجھ جائے گی کہ ابھی حیض کی حالت ہے، اور جب وہ بلیک پن ختم ہو جائے گا، کالا پن ختم ہو جائے گا، تو وہ سمجھ جائے گی کہ اچھا حیض ختم ہو گیا، تو پھر غسل کرنے کے بعد وہ نارمل عورتوں کی طرح کام انجام دے گی. یعنی نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزے بھی رکھ سکتی ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے. اب ایک اور بات، جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی ساتویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا، تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے ساتویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. اب ہو سکتی ہیں ایسی خاتون، ہے نا، آپ کہہ دیں کہ اچھا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو واقعی میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ مسائل، پیش آتے ہیں ان کو، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی جا رہی ہے. تو بعض اوقات کسی کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی نہیں آتا، بعض اوقات کسی کو ایام بھی نہیں معلوم ہوتے، اپنے دن بھی نہیں معلوم ہوتے، پھر وہ کیا کرے؟ تو وہ شروع کا سوچ لے اپنے کہ جب اس کو کب آیا تھا، تو اتنے دنوں کو شمار کر کے پھر وہ غسل کر لے اور تمام کام انجام دیتی رہے. یا وہ خاتون جس کو اس طرح کا مسئلہ ہے، اپنے جیسی خواتین یعنی اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. انہمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کنت استحاد حیدت کبیرت شدیدت فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ و اخبرہ فوجدتہ فی بیت اخت زینب بنت جحش مناتن سیام و سلاد. وہ اپنی بہن کے گھر گئی اور ان کو بہت ہی شدت کے ساتھ اس کا مسئلہ درپیش تھا، یعنی وہ مستحاضہ تھی. فقلت یا رسول اللہ انی استحاد حیدتن کبیرتن شدیدتن فما تعمرنی فیہا قد مناتن سیام و سلاد قال انعت لک الکرسف فانہ یذہب الدم قالت ہو اکثر من ذلک قال فتلجمی قالت هو اکثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو اكثر من ذلك انما اسج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما صنعتي اجزاء عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان فتحيدي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلني فاذا رايت انك قد طهرتي واستنقاتي فصلي 24 ليله او 23 ليله وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه الترمذي حسن ہے حدیث. حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں تھے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے. حمنا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا خون تو اس سے زیادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو. میں نے عرض کیا خون اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو. میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی. استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے. ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 یوم نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسے کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اچھا کیسی تھی یہ خاتون، اللہ کے رسول سے اتنا کھلم کھلا پوچھ لیا، انہیں شرم بھی نہیں آئی. ہم اپنے آپ کو زیادہ باحیا، زیادہ ہم شرم والے سمجھتے ہیں، تو صحابیات ہم سے زیادہ بہتر تھیں، ہم سے بہتر ان کا ایمان تھا، ہم سے بہتر ان کے معاملات تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کے مسائل سمجھائیں، دین کی باتیں بتائیں، قرآن میں جو احکام آئے ہیں اس کو کھول کر بیان کریں، کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ اس کو واضح کر دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اور ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی عورتوں کی تعریف بھی فرمائی تھی، یا انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی کہ انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی ہیں، کہ مسئلہ پوچھنے میں ان کو شرم مانے نہیں ہوتی. اب دیکھیں شرم جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے ہیں، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. یہ مسائل ایسے ہیں جس پر ہمارے نماز روزے، ہماری عبادات، یہ تمام چیزیں اس پر ڈیپینڈ ہیں، منحصر ہیں. اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو معلومات ان کی حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو پوچھنے کے لیے، ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے پوچھنا گوارا تک نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. لیکن ایک ہی ساتھ ٹی وی پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹی وی پر ایڈ آتا ہے سارا. اب بچے جب یہ ایڈ آتا ہے، اپنے دل کی بات بتائیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایڈ آتا ہے تو ہر بچہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ہنستے ہیں نہیں ہنستے ہیں بتائیے. اور ابھی یہ وہ بچے ہنستے ہیں جن کو حیض کا کچھ معلوم ہی نہیں، ان کو وہ حیض کے ابھی حالت میں آئے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو بچپن سے تو ہم نے بچوں کو بڑا کر دیا، ہم نے تو ٹی وی کے ذریعے بچوں کو سب بتا دیا، ہم نے کھلی چھٹی دے دی. ٹی وی والوں کو اجازت ہے کہ وہ بے شرمی کی جتنی باتیں چاہیں بتائیں، بے حیائی کی جتنی باتیں چاہیں کھول کھول کر بتا دیں. ایون آج کل ان میرڈ بچوں کو بھی یہ سب باتیں معلوم ہیں کہ پریگنینسی کو روکنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو وہ سب اگر ٹی وی والے بتا رہے ہیں تو بہت اچھے، ہم تو بہت ماڈرن ہیں. ہم تو ہمارے بچوں کو کہتے ہیں چھپ کر کوئی کام نہ کرو، ٹی وی پر جو دیکھنا ہے دیکھو. تو یہ ماڈرن ہونے کی علامت ہے. اور اسلام کے بارے میں اگر بتایا جائے یا اسلام کی باتیں بتایا جائے تو کہتے ہیں ہائے کہ بے حیائی کی باتیں، کیسی باتیں کریں، ہائے ہے، توبہ توبہ، اللہ بچائے. تو دین کی باتیں اور دین کے ذریعے دین کی باتیں جاننے کے لیے، دین کے مسائل جاننے کے لیے وہ بے حیائی ہو گئی، بے شرمی ہو گئی، और वही बातें टीवी वाले बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं और आज हमारे बच्चे हर कोई देखता है। क्या है वो नाम भी याद नहीं आ रहा है मुझे, मुजरिमों के बारे में जो बताया जाता है। अभी अखबार में एक रिपोर्ट भी आई थी इसके ताल्लुक से, शायद CID वगैरह इस तरह का कुछ है। खुल्लम खुल्ला उसमें क्या क्या चीजें होती है कि जो बच्चों को नहीं भी मालूम है। हम कहते अच्छा हमारे बच्चे डिटेक्टिव सीरियल देख रहे हैं, जासूसी चीजें देख रहे हैं, जासूसी सीरियल देख रहे हैं, उससे बच्चे बोल्ड होंगे। तो बोल्ड क्या होंगे, उनको तो आपने वो कुछ बता दिया जो एक आम इंसान, एक कोई मुजरिम भी नहीं करता होगा। आपने उनको बचपन से मुजरिम बना देने की ट्रेनिंग दे दी समझे। हम कुछ नहीं देखने देते हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे बस सिर्फ CID देखते हैं। फखरिया लोग कहते हैं ये बात, कितना कितना भी उस पर डिस्कस करें कम है। यकीन जाने दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे बच्चे हर वो चीज देख रहे हैं आज टीवी पर जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, जो हमारे जमाने में या इतनी उम्र हो गई शादी के बाद भी वो बातें मालूम नहीं थी जो आजकल के नए बच्चों को मालूम है। तो ये कैसा जमाना आ गया है। हमने खुद अपने हाथों से बच्चों को वहां पर बिठा दिया, खुद उनके हाथ में रिमोट दे दिया कि तुम जो चाहो करो, जो चाहो देखो। फिर हम ये बातें पूछने के लिए, अगर कोई लड़की पूछ ले ये मसला तो आसपास जितने लोग ठहरे हुए हैं वो सब उसको बहुत हैरान नजरों से देखेंगे। और बेचारी लड़की पूछती नहीं है कि अगर मैं पूछ लूंगी तो मुझे कहेंगे कि बेशरम है, बेहया है। हाँ वो लाइलमी की वजह से गुनाह के काम करती रहे उस पर कोई मजायका नहीं, कोई उसको जहन्नुम से वहां बचाने के लिए नहीं आएगा। या फिर उसकी इबादत अगर गलत हुई होगी, तहारत उसको हासिल ना हुई होगी तो कोई उसको बचाने नहीं आएगा वहां। तो टीवी पर जो चाहे करो, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है टीवी पर, और दीन के ताल्लुक से बात बताई जाएंगी तो कहेंगे कि अच्छा ये क्या बेहयाई की बातें हैं। तो ये खवातीन हमसे ज्यादा बेहतर थी, हमसे ज्यादा ईमान वाली, हमसे ज्यादा समझदार। इनको मालूम था कि कौन सी बात पूछनी है, कौन सी बात नहीं पूछनी। और ये मसाइल वो लोग जानबूझकर पूछने नहीं आती थी। क्या करें, एक औरत है वो अल्लाह से डरने वाली भी है, अब उसको मसला पेश है, वो इबादत करना चाहती है, अब उसको मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है। यही मुस्तहाजा वाली कैफियत आज बहुत सारी खवातीन की है। आप देखिए वो महीनों महीनों भर नहीं पढ़ती नमाज, तो उनके ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी फर्ज है नहीं है। अब उनकी जो नमाज इतनी जा रही है उसका हिसाब किताब कौन देगा, आप बताइए। तो इसी तरह से हमने बिन्त जहश को भी एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत कसरत से वो कहती हैं खून आता है, शिद्दत से आता है, अल्लाह के रसूल पूछते रहे, कहने लगे कि उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तब क्या करे अब औरत, तो कहा कि ठीक है अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूँ, ऐसा और ऐसा कर लो कि जितने दिन तुम्हारे हैं उसको शुमार करो, उसके बाद गुस्ल करके तुम्हें जो करना है कर लो। तो आपने फरमाया कि जो इस्तेहाज़ा है शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है या एक रग का खून है, तो तुम्हें 6 या 7 दिन आता है, तो उन 6 या 7 दिनों के बाद गुस्ल करो और उस गुस्ल की वजह से तुम पाक हो जाओगी। तो 23 या 24 दिन नमाज रोजा करो, फिर 23 और 24 दिन के बाद फिर छोड़ देना, क्योंकि यूजुअली वही दिनों में पीरियड आता है फिर दोबारा, 25 दिन के बाद, 24 दिन के बाद या 26 दिन के बाद। तो फिर तुम छोड़ दो नमाज रोजा, फिर 7 दिन रुक जाओ, फिर नमाज रोजा पढ़ो इस तरह से। तो देखिए ना कितना आसान हो गया ना अमल करना। अब एक खातून बेचारे उसको कल्ब भी नहीं होगा जो इस तरह की बीमारी की शिकार है। तो मुस्तहाजा गुसल करने के बाद तमाम इबादत मामूल के मुताबिक अदा कर सकती है। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकफा माहु बादु निसाई वहिया मुस्तहादतुन रवाहुल बुखारी। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा हालत इस्तहाजा के बावजूद इतिकाफ किया करती थी। ये बुखारी की रिवायत है। क्यों इतिकाफ करती थी, क्योंकि इस्तहाजा एक बीमारी है, वह हैज की हालत नहीं है। तो इस्तहाजा में औरत नॉर्मल सारे काम अंजाम दे सकती है, वो इबादत कर सकती है, नमाज पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है और शोहर और बीवी के ताल्लुक भी कायम हो सकता है। गुस्ल करने के बाद मुस्तहाजा से सोहबत करना जायज है। सोहबत का मतलब आप समझ गए होंगे, शोहर और बीवी का ताल्लुक। अनिक्रमा रदियल्लाहु तआला अन्हा قال كانت ام حبيبه رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها رواه ابو داود حدیث صحیح۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحاضہ کی مریضہ تھیں اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ دونوں چیپٹر سے پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ حیض تھوڑا الگ ہوتا ہے، ایک خاتون اسے پہچان سکتی ہے کہ حیض کیا ہے۔ اور استحاضہ ایک الگ ہے, بیماری ہے وہ. استحاضہ کے مسائل حیض سے مختلف ہیں, تھوڑے سے جدا ہیں. استحاضہ والی خاتون کیا کرے گی کہ جب وہ اپنے دنوں کو شمار کر کے اگر وہ رنگ سے پہچانے گی یا دنوں سے پہچانے گی یا اگر اس کو دن سے بھی پہچان نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گی کہ اپنے 5-6 دن شمار کرے گی اور پھر اس کے بعد اپنا نماز روزہ شروع کر دے گی, پھر 25 دن گزر جائیں گے پھر وہ چھوڑ دے گی, اس طرح سے وہ کرے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں, یہ تعلیمات دی ہیں خواتین کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان صحابیات کو, امہات المومنین کو, کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا تو آج ہماری اتنی ساری خواتین کے مسئلے حل ہوئے. اگر وہ یہ مسئلہ اس وقت نہ پوچھتی اور شرم حیا کی وجہ سے, بلا وجہ کی شرم حیا کی وجہ سے وہ اس وقت خاموش ہو جاتی تو آج ہمارے لیے امت کی خواتین کے لیے مسئلہ ہو جاتا. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, آپ بتائیے. آج کتنی خواتین کو یہ مسائل درپیش ہیں, اور بہت ساری خواتین تو لا علمی کی بنا پر وہ سمجھتی کہ یہ حیض ہے, مہینہ مہینہ بھر وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. تو ایک عبادت ہی کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی پھر دوسرے بہت سارے مسائل ہیں ساتھ میں. تو کیا کیا جائے پھر ایسی صورت میں؟ تو یہ استحاضہ کے مسائل الگ ہیں اور حیض کے مسائل الگ ہیں, اس میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہمیں آنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں, کیسے ہیں, اور خود یہ عورت خود جج کرے گی, خود سوچے گی, خود ڈیسائیڈ کرے گی. اور بلا وجہ نہ اس کو تاخیر کرنی ہے غسل میں اگر وہ حالت حیض میں, یعنی جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا ہے, اور نہ ہی اتنی جلدی کرنا ہے کہ ابھی حیض شروع ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, نہیں, بلکہ حکمت سے اور اعتدال سے کام لے, بیچ کی راہ اختیار کرے, بلا وجہ نماز کو مؤخر نہ کرے کہ نماز چھوٹ جائے, اور بلا وجہ جلدی بھی نہ کرے کہ حیض کی حالت میں ہی میں نماز پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ان باتوں کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دے تاکہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں, کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ خواتین حالت حیض میں ہوتی ہیں. ایون اکثر سوالات تو یہ بھی آتے ہیں کہ کیا عورت اذکار پڑھ سکتی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, زبان اس کی پاک ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول نے جائے نماز مانگی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو حائض ہوں, تو آپ نے کیا فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں لگا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت کی زبان پاک ہوتی ہے, وہ ذکر اور اذکار کر سکتی ہے. ایون اگر وہ حافظہ ہے یا وہ ایک مدرسہ ہے, ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے حفظ کی, اس صورت میں بھی وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے, لیکن ٹیکسٹ کو وہ ٹچ نہیں کرے گی, ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرے گی. ہاتھوں میں یا تو وہ گلوز پہن لے یا پھر قرآن پر کوئی ٹرانسپیرنٹ پیپر لگا لے, بس کافی ہے. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.